قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قتال کرو ان سے غداروں سے, اللہ تعالیٰ ان کو قتل کر کے تمہارے ہاتھ سے ان کو سزا دینا چاہتے ہیں. قتال کی کتنی بڑی حکمت کہ ان دین کے دشمن, اللہ کے نافرمان, ان کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومنین کے ہاتھ سے سزا دینا چاہتے ہیں قتال کر کے. آخرت میں تو ہے ہی جہنم میں سزا, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کا مزہ تمہارے ہاتھوں سے چکھانا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کریں گے قید اور غصے کے ذریعے, اور ان پر تم کو اللہ تعالیٰ مدد دیں گے, فتح دیں گے, اور ایمان والوں کے دلوں کو شفا دیں گے. کیا مطلب ایمان والوں کے دلوں کو شفا دینے کا؟ ایمان والوں کے دلوں کے اندر جو گیس غضب بھرا ہوا ہے ظالموں کی طرف سے, وہ گیس غضب نکالنے کا موقع قتال کی برکت سے. مسلمانوں کے دلوں میں مسلسل رنج ہے, غم ہے کفار کی طرف سے, اللہ تعالیٰ جنگ کی برکت سے شفا دیں گے اور اندر سے غضب نکلے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ مِمَّا فُعِلَ بِهِمْ, ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے, اور وہ ہے بنو قُرَخْزَعَ. وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے غصے کو دور کریں گے, دکھ درد کو دور کریں گے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہیں گے متوجہ فرمائیں گے, یعنی بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرمائیں گے. بِالرُّجُوع إِلَى الْإِسْلَامِ, اسلام کی طرف آنے کی توفیق دیں گے, جیسے کہ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ تو بڑے علم والے بڑے حکمت والے ہیں. تو دیکھو یہ جنگ کی حکمت, یہ سب اس آیت کے اندر فٹافٹ بیان ہو گئی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ, اللہ ان میں سے جس کو چاہیں گے ایمان عطا کریں گے. اور فتح مکہ کے وقت تو ہوا ایسا, بہت سارے کافر دڑا دڑ ایمان میں داخل ہو گئے, ایمان کی ہوائیں چل پڑی مکہ میں اطراف میں. جی
تم ان سے ڈرو, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ قتل کرا کے ان کو سزا دے گا.
ہاتھ قتل کرا کے سزا دے گا, کہتے گانڈے جیسے ترجمہ کرتا. اور
قید و طلبہ کے ذریعے ان کو رسوا کرے گا, ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا, اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا جائے گا اس کے ذریعے بہت سے مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا. اور وہ بنو خزاعہ ہے, اور ان کے دلوں کی بیجے میں
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. صاحب تفسیر القرآن نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے دل کے غصوں کو دور کر دیں گے, یعنی مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو غصہ ہے دشمنان دین کے بارے میں, وہ غصہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کا دور کر دیں گے. کربا کا معنی دکھ درد, کہ ان کو جو ظالموں کی طرف سے دکھ درد ہے وہ سب دور ہو جائے گا. جی
اور ان کے دلوں کی بےچینی کو دور کرے گا.
بے چینی ہے اس وقت سب کے دل میں. جی
اللہ تعالیٰ جسے چاہے توبہ کی توفیق دے گا اسلام کی طرف رجوع کے ساتھ, جیسا کہ ابھی سفیان اللہ تعالیٰ ذرا جاننے والے حکمت والے ہیں. ام بمعنی حمزت الانکاری حسنتم انکت رکو اولما لم يعلم الله المظهور الذين جاهدوا منكم بالاخلاص ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا.
ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ام حمزہ انکار کے معنی میں, کیا تم لوگ ایسا سمجھتے ہو ایسے ہی تم چھوڑ دیے جاؤ گے, ایسے اللہ تم کو چھوڑ دیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جانا نہیں یعنی ظاہر نہیں کیا تم لوگوں کو کون تم میں سے اخلاص سے جہاد کرنے والے ہیں. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَا, اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور رسول کو چھوڑ کر اور ایمان والوں کو چھوڑ کر انہوں نے جگری دوست نہیں بنایا, انہوں نے جگری دوست نہیں بنایا. ولیجا ولوج کے معنی آتے ہیں دخول, ایسی دوستی جو دلوں میں پیوست ہو جائے, دلوں میں داخل ہو جائے, وہ ولوج ولیجا. گویا کہ ایمان والوں کی جگری دوستی اللہ سے, اللہ کے رسول سے اور اہل ایمان سے, بس اور کسی سے نہیں. بطانہ کے معنی جگری دوست, اولیاء رفقا, یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلصین کو ابھی سب کے سامنے ظاہر نہیں کیا, اور مخلصین وہ ہے جن کا ابھی تذکرہ کیا گیا, الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا, اللہ ان کو دوسروں سے الگ کرنا چاہتے ہیں, من غیرہم, اور جدا کب ہوں گے, جب کوئی موقع آوے تو پتہ چلے نا سب کو, کون مخلص کون مجاہد کون سستڑ کون بے اخلاص. واللہ خبیرم بما تعملون, جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس عمل کی پوری پوری خبر ہے, لہذا اس پر اللہ جزا سزا دیں گے آخرت کے اندر. جی
اب یہ حمزہ انکار کے معنی میں ہے, کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے, حالانکہ اللہ نے ابھی یہ ظاہر کیا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور رسول کو چھوڑ کر اور مومنوں کو چھوڑ کر جگری دوست بنایا. مطلب یہ ہے کہ مخلص کو غیر مخلص سے ابھی ممتاز نہیں کیا. مخلص وہ ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بخوبی واقف ہے.
ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. شان نزول, قریش کے بڑے بڑے سردار لوگ بدر میں قید پکڑے گئے, ان میں چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. اب موقع ملا تو سب مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ان کو آر دلانے کے لئے, اللہ کے نبی کے چچا ہو کر کے تم جو ہے مشرکین کے ساتھ شرک کرو, ایسا کے ساتھ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چچا ہوتے ہیں حضرت عباس, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ لیا چچا عباس کو, یوں بھی خوب ڈانٹا یعنی کہ برابر لیا چچا عباس کو. عباس چچا جان, اپنے بھتیجے اور اللہ کے نبی کے ساتھ لڑنے آتے ہوئے آپ کو یہ نہیں کیا, کچھ لگا نہیں آپ کو, شرم ورم نہیں آئی؟ سگے بھتیجے کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہوئے آپ کو شرم ورم نہیں آئی؟ تو حضرت عباس دیکھنے لگے تو یہ سب میری فرقی اتار رہے برابر, سب میرے پیچھے لگے ہیں. تو چچا عباس کیا نے کہنے لگے کہ بس تم کو ہماری برائیاں دکھتی ہے اور ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں وہ تم کو دکھتی نہیں, نہ تم اس کو یاد بھی نہیں کرتے ہو. بولو نا چچا عباس, تم میں کون سی خوبی ہے وہ بتاؤ پہلے, ہمارے بھلائیاں تم کو نہیں معلوم, ہم تم سے افضل ہے کیا؟ ہم مسجد حرام کعبۃ اللہ کی تعمیر صفائی مرمت خدمت یہ سب کام ہم کرتے ہیں, حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, خیمے بناتے ہیں حاجیوں کے قیام تام کا نظم کرتے ہیں, اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کرتے ہیں, ایسی سب باتیں چچا عباس نے کہی. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کسی مشرک کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے, مساجد مسجد دونوں قراد ہیں, کیسے مسجد کو آباد کریں؟ مسجد میں داخل ہو کر اور مسجد میں بیٹھ کر، یعنی مسجد میں ان لوگوں کو داخل ہونے کی اور بیٹھنے کی اجازت نہیں، یہ علامہ سیوطی کا کہنا ہے، بلا وجہ نہیں آنے دینے کا، ایسا کہتے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر جو ہے نا، مشرکین کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا جاتا تھا باقاعدہ. استوانۃ الوفود ایک کھمبا ہے مسجد نبوی میں، وہاں سب کافر لوگ رکتے تھے اور وہاں کافروں کو باندھا بھی جاتا تھا بعض مرتبہ. خود اقرار کرے اپنے ذاتوں پر کفر کا بتوں کے سامنے سجدہ کر کے. اب یہ قریشی لوگ کیا کرتے تھے؟ کعبہ کی تعمیر بھی کرے، صفائی بھی کرے، خدمت بھی کرے، نے بیت اللہ کے باہر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اس کو سجدہ بھی کرتے تھے، ننگے ننگے طواف بھی کرتے تھے، اور بت کے سامنے سجدہ کرنا اللہ سے دوری کو بڑھانے والی چیز تھی. اور لبیک کیسی پڑھتے تھے؟ لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن ہو لک تملکہ، استثناء والی لبیک پڑھتے تھے وہ لوگ. تو یہ ان کی طرف سے گڑبڑیاں تھیں. اس آیت کریمہ سے مفسرین نے کیا نکالا؟ کفار کے نیک اعمال مقبول نہیں ہیں. دوسری بات یہ نکالی، کافر اگر مسجد کی خدمت اپنے مذہب کی روح سے اچھا سمجھ کے کرے تو اجازت ہے. یعنی کوئی کافر مسجد کی خدمت کرنا چاہے، مسجد بنانا چاہے، مسجد میں چندہ دینا چاہے، اور اس کو اپنے مذہب کی روح سے اچھا سمجھتا ہو تو جائز ہے ان کا چندہ لینا، تعمیر کرے وہ بھی جائز ہے. اور اگر کوئی خاص مصلحت ہو اس کے اندر تو منع بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ چندہ قابل قبول نہیں ہے، مصلحت کے پیش نظر منع بھی کر سکتے ہیں. اور بہت سی جگہوں کے اوپر کافر لوگ جو ہے مسجد میں چندہ دیتے ہیں، زمین بھی دی ہے، تعمیرات میں بھی پیسے دیتے ہیں. یہ یہاں نوساری کے بازو میں ایک گاؤں ہے، کیا نام اس کا، گڑت کے بازو میں ہے، وہ گڑت گاؤں ہے نا اس کے بازو میں، ہاں مانک پور، مانک پور گڑت، مانک پور بہت سارے ہیں، یہ مانک پور گڑت. تو وہاں پر ایک مسجد تقریباً 50 سے زیادہ سال ہندوؤں نے سنبھالی. میں بھی خود دیکھنے گیا تھا، وہ ایک کاکا تھا وہ ہندو، پھر وہ بڑی عمر کا بڈھا ہو گیا تو پھر وہ امریکہ چلا گیا، تو اس نے مسلمانوں کو بلایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، یہاں مسجد ہے اور ہم لوگ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اب آپ اس کو سنبھالو. تو مسجد کا احاطہ بھی بہت بڑا تھا، اس میں آم کے درخت، چیکو، جامن. تو اس نے مسجد کے نام کا بینک میں ایک اکاؤنٹ کھلوا رکھا تھا، اور ہر سال جو آم چیکو اور جامن کی آمدنی ہوئے وہ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا تھا. تو بڑی رقم کے ساتھ وہ بوسیدہ مسجد اس نے حوالے کی تھی، بڑی رقم کے ساتھ. اور قریب میں ایک مسلمانوں کا گاؤں ہے، وہ نام نہیں لینے کا، وہاں سے مسلمان کبھی کبھی وہاں جا کے مفت میں آم لے آئے، ہماری مسجد چھن ہے، وہ ہندو ایک پیسہ بھی نہیں کھائے، وہ بینک میں جمع کرا رہے مانک پور گڑت میں. محراب، ممبر، آگے کی دیواریں سب، اور ندی کے کنارے پر بہت خوبصورت منظر بھی. پھر پوری مسجد نئی تعمیر کی، اور ابھی 8-10 بچے وہاں رہتی بھی ہے، بچوں کا گھر جیسا ہے، آباد ہے اس وقت. آپ کو معلوم نہیں ہوگا، مجھے یاد نہیں کتنے سالوں سے کئی ہندو ہمارے جامعہ میں چاول کا چندہ دیتے ہیں، کئی سالوں سے. سکیر ایک گاؤں ہے واکانیر کے بازو میں، سکیر پاٹیا، وہاں کے ہندو لوگ کئی سالوں سے ہر سال پابندی سے جامعہ میں ان کی طرف سے بھات کا چندہ آتا ہے، اور رپورٹ میں ان کا نام بھی چھپتا ہے، اور یہاں سے شکریہ کا خط بھی جاتا ہے ان کو، ہر سال دیتے پابندی سے. اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال باطل اور ضائع ہو گئے چونکہ شرط ایمان نہیں. وفی النار ہم خالدون، اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یہ آپ کی بیکری ہے نا، یہ پہلی پنڈت والی، یہ جب شروع ہوئی تھی تو اس نے پنڈت مر گیا، اس نے افتتاح کیسے کیا تھا؟ پورے جامعہ کے طلبہ کو اس نے پاؤں اور بسکٹ کھلائی تھی، اس دن روٹی نہیں بنی تھی جامعہ میں، اس نے پاؤں بھیجے تھے اور ایک وقت بسکٹ کھلائی تھی، اس طرح اس نے اس کا افتتاح کیا تھا. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور نماز کو قائم کرے. وآت الزکاة، اور زکات دے. ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، ایسے ہی لوگوں سے توقع یہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی مقصود تک پہنچنے والے ہیں، مقصود تک پہنچنے والے ہیں. آگے والی آیت کا شان نزول اسی کے قریب قریب ہے جو روایت گزری. چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فخر کیا حاجیوں کو پانی پلانے پر. شیبہ، یہ بھی مکہ کا ایک زمانے کا بڑا سردار کافر، اس نے فخر کیا کہ ہمارے خاندان کے لوگ جو ہیں نا مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں، صاف صفائی تعمیر وغیرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اسلام لائے، ہم اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں. اور گویا ایک تقابل ہو رہا تھا نیک اعمال میں. اور ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، لوگوں سے 6 مہینہ پہلے میں نے نماز شروع کر دی تھی، چونکہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی، اور میں نے اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا. ایک تقابل چل رہا تھا. تو حقیقت میں کس کا عمل افضل، وہ پانی پلانے والا، کعبہ کو آباد رکھنے والا، یا جہاد اور ایمان والا، کون سا عمل افضل؟ یہ تقابل ہو رہا تھا، اس پر ہی آیت کریمہ نازل ہوگی. نمبر 2، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں منبر کے پاس جمعہ کے دن چند صحابہ جمع تھے، آپس میں بحث چلی کون سا عمل افضل اور کون سا عمل جو ہے کرنے کا. ایک صحابی کہنے لگے کہ اسلام کے بعد میں نے طے کیا ہے کہ حجاج کو بس پانی پلاؤں، حجاج کی خدمت کروں. دوسرے صحابی کہنے لگے کہ مسجد حرام کی تعمیر آباد کاری سب سے افضل کام، میں وہی کروں، اسی میں لگا رہا ہوں. نمبر 3، جہاد. تیسرے صحابی نے کیا کہا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہتر عمل. حضرت عمر نے ان کا مباحثہ سنا تو ڈانٹا، ارے مسجد نبوی میں جمعہ کے دن منبر نبوی کے پاس بیٹھ کر اس طرح تم مباحثے کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے مباحثہ کرنے کی؟ ابھی حضور تشریف لائیں گے تو پوچھ لینا کہ اس کا عمل بہتر ہے. اس طرح حضرت عمر نے جو ہے سب کو تنبیہ کی. جمعہ کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات سنائی گئی کہ آج جمعہ سے پہلے یہ مباحثہ ہوا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا تم نے بنا لیا حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، اے اہل ذالک یعنی ان کام کرنے والوں کو اس آدمی کے درجے میں بنا لیا جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، آ گیا تقابل؟ گویا کہ تم نے اس خدمت کو اس کے افضل سمجھ لیا، ہرگز نہیں ہو سکتی. ایمان جہاد سب سے افضل عمل، اللہ کے یہاں وہ فضیلت میں کبھی وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے. یہ بات نازل ہوئی تھی ان لوگوں کے رد میں جنہوں نے اس طرح کی باتیں کہی تھی، اور وہ چچا عباس تھے یا ان کے علاوہ کوئی اور لوگ تھے. جی
کسی مشرکین کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں عمل رکھ سکے ذریعے مسجد کو آباد کر سکے، حالانکہ وہ خود اپنے وقوع کفر کی گواہی لے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال نہ پانے کی وجہ سے ضائع ہو گئے ہیں، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ پڑے رہیں گے.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. جو لوگ ایمان لائے، اسی آیت سے متعلق ہے یہ بھی مضمون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنا مال اپنی جان لگا کر کے، وہ اللہ کی نظر کے اندر درجے کے اعتبار سے بہت بڑے ہوئے ہیں من غیرہم دوسروں کے مقابلے کے اندر. ابھی اعظم آیا نہیں، اشکال کی چیز ہو گئی. سیدھا سیدھا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ اعظم یہ مومنوں کے اعتبار سے کہا گیا کہ جن مومنوں میں ہجرت نہیں جہاد نہیں، ان کے مقابلے میں وہ مومن جو ہجرت اور جہاد والے ہیں وہ افضل. یہ ہے اس میں تفضیل کا تقاضا. یا یوں کہو کہ اگر اعظم کفار کے ساتھ تقابل ہے تو یوں کہو کہ کافر لوگ اپنے عقیدے کے اعتبار سے کعبہ میں حاجیوں کی خدمت اور آباد کرنے کی خدمت کو جو بڑا سمجھتے تھے ان کے عقیدے کے اعتبار سے، اس کے مقابلے میں یہ چیز بڑی ہے ایمان ہجرت اور جہاد. یہ اس میں تفضیل کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں دوسرے کے مقابلے میں. اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں بھلائی کے ذریعے سے. کیسی کامیابی؟ یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے رحمت کی بشارت دی. ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اللہ کی طرف سے خوشنودی اور باغات ان کے لیے اس کے اندر ہمیشہ کی نعمت ہوگی. خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ اس نعمت والے باغات میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر اور ثواب ہے ایسے لوگوں کے واسطے. جی
اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا رتبہ ہے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور اللہ تبارک اور ان کا رب ان کو اپنی طرف سے رحمت کی اور خوشنودی کی، اور ایسے باغات کی دن میں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں خوشخبری دیتا ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا عجر ہے.